سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طه و یاسین، مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات على محمد وعلى آله. اعزان گرامی، سورہ احزاب کی 21ویں آیہ کریمہ ہماری ان تین مجلسوں کے سلسلے میں گفتگو کا محور رہے گی. چونکہ یہ ایام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ اور اسی طرح بروایت شہادت امام رضا علیہ السلام سے بھی متعلق ہیں. لہذا بنیادی طور سے ہماری گفتگو در حقیقت ذات گرامی رسالت مآب سے متعلق ہوگی اور انہی کی سیرت طیبہ سے متعلق، اور خاص طور سے ان آخری ایام میں کہ جو آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام تھے، جن حالات سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور جو ان چند دنوں میں آپ نے پیغامات دیے ہیں اور میسیجز دیے ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. خاص طور سے پیغمبر اسلام کی آخری وصیتوں میں سے، اہم وصیتوں میں سے کچھ جملے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، اور اسی کے اوپر یہ تین مجلسیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ان تین مجلسوں میں. پیغمبر جسے پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنایا ہے اور اپنی رحمت کاملہ کا مجسم نمونہ بنایا ہے، خداوند عالم کی رحمت عالم امکان میں جہاں کامل ہوتی ہے، اس ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علیہ السلام و رحمۃ اللہ. مومنین بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، لہذا ہم مقدمے کے طور کے اوپر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ مقدمہ دوسروں کے لیے نہیں ہوگا، وہ محروم رہیں گے. پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے کیسا بنایا ہے؟ پروردگار عالم نے اس کائنات میں انسانوں کو جو خلق فرمایا ہے، ان انسانوں کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اور اشرف المخلوق کے لیے جسے آئیڈیل بنایا ہے اور نمونہ عمل بنایا ہے وہ آپ کی ذات ہے، آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو پروردگار عالم نے اس اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز کیا اور وہ اعلیٰ ترین منزلت عطا فرمائی کہ اس سے بہتر کوئی اور نمونہ انسان کامل کا عالم وجود میں وجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے. اس سے بہتر کوئی نمونہ احساسات کے اعتبار سے، اس سے بہتر کوئی نمونہ رحم و کرم کے اعتبار سے، اس سے بہتر کوئی نمونہ لطف و عطا کے اعتبار سے، اس سے بہتر کوئی نمونہ انسان کے کو خوش کرنے کے اعتبار سے، اس سے بہتر کوئی نمونہ زندگی کی راحتوں کی حقیقت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے واسطے، اس سے بہتر کوئی نمونہ غموں کو محسوس کر کے انہیں دور کرنے کے لیے، اور اس سے بہتر کوئی نمونہ زندگی کی پریشانیوں کے سلیوشن کو بتانے کے لیے، ان سے بہتر کوئی نمونہ عالم وجود میں آیا ہی نہیں، خداوند عالم نے خلق ہی نہیں فرمایا. آپ کی ذات رحم و کرم کا نمونہ ہے، آپ کی ذات لطف و عطا کا نمونہ ہے، آپ کی ذات انسانیت کا نمونہ ہے، شرافت کا نمونہ ہے، حلم و علم کا نمونہ ہے، اور آپ کی ذات پوری مخلوقات کے لیے وہ بہترین مثال اور وہ بہترین نمونہ ہے کہ جسے خدا نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے. یہ جملہ بہت ہی قیمتی ہے. ہم اپنے لیے کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں تو اس کی بات الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری حقیقت خود ہم کو بھی نہیں معلوم. ہماری حقیقت اور ہماری کمیاں خود ہمیں بھی پوری طرح سے نہیں معلوم. ہمارے حالات سے ہم خود اپنی جگہ کے اوپر واقف نہیں ہیں، ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس سے پورے طور سے ہم خود آگاہ اور واقف نہیں ہیں. جو ہمارے نیک و بد سے آگاہ ہے، جو ہمارے خیر و شر سے آگاہ ہے، جو ہمارے نور و ظلمت سے آگاہ ہے، جو ہمارے ہر حال سے آگاہ ہے، جو ہمارے لمحے لمحے کی واقفیت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہتے ہیں. اللہم دو الگ الگ فرق ہیں. ہم کبھی جن کو نمونہ بناتے ہیں وہ ایک وقت نمونہ رہتے ہیں اور دوسرے وقت فیل ہو جاتے ہیں. ایک وقت میں نمونہ بنے کسی ایک پہلو میں, کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں, کسی ایک انداز میں کوئی آئیڈیل بن گئے, لیکن دوسرے انداز میں, دوسرے شعبے میں, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ان کے اندر نقص پایا جاتا ہے. کوئی بھی ایک انسان اگر ہم نے اسے نمونہ بنا لیا ہے اپنے لیے, تو ہو سکتا ہے ایک یا دو پہلو میں وہ نمونہ ہو, تیسرے پہلو میں وہ نمونہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر عیب پایا جائے گا. تو ہمارا بنایا ہوا عیب والا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن خدا کا بنایا ہوا بے عیب ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ خود لا عیب ہے. تو جو آئیڈیل بنائے گا وہ بے عیب ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا آپ حضرات ایک کام کیجئے, جتنے حضرات ہیں سب ایک دوسرے سے قریب ہو کر کے بیٹھیں, تو میرے لیے ذرا سا اچھائی ہوگی کہ مجھے یہ محسوس ہوگا کہ مجمع جو ہے منظم ہو کر کے بیٹھا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آ جاؤ میاں, آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سینٹر میں سن 94 سے آ رہا ہوں اور میں نے 97 اور 98 میں دو مسلسل عشرے پڑھے ہیں, عشرے اولی, اور ہر سال ہی تقریباً یہاں آ کے خدمت انجام دیتا رہا ہوں. اب یہ ایک اسپیس پیدا ہو گیا, 6 مجھے دوبارہ ویزا نہیں ملا, جس کی وجہ سے بہت سے چہرے ہمارے لیے نئے ہیں, بہت سے پرانے ہیں, بہت سے ہمارے وہ پرانے عزیز ہیں کہ جنہوں نے دیکھنے کے بعد مسرت کا اظہار کیا. اور ہمیں اس زمانے میں بھی کبھی, کہ جس زمانے میں پورا یہ حال بھرا رہتا تھا, اس زمانے میں بھی کبھی تکلف نہیں ہوا مجلس پڑھنے میں, ویسے ہی پڑھتا ہوں اور اس وقت بھی ویسے ہی پڑھوں گا اور کوئی بخل اپنی طرف سے نہیں کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو وہ شخصیت جو آئیڈیل ہوتی ہے, جو نمونہ ہوتی ہے, وہ لوگوں کو سکھاتی ہے. وہ ذات ہر پہلو میں اور ہر شعبے میں تعلیم دیتی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں تعلیم دی, زندگی کے ہر شعبے میں. آپ خلقی ہوئے تھے اور آپ بھیجے ہی گئے تھے, اس لیے کہ جس کا ارشاد, جس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو اب وہاں سے پیچھے کی طرف سے ہم چلتے ہیں. پیغمبر اتارے گئے کن لوگوں کے درمیان, کہ جو لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. کن لوگوں کے پاس گئے, کن لوگوں کے درمیان آئے, جو لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. کھلی ہوئی گمراہی کا مطلب کیا؟ ضلال مبین, ایسی گمراہی جو آپ سب کے اوپر آشکار ہو, یعنی برائیاں کھلم کھلا ہوں, بے عیب ہو جائیں برائیاں, برائیوں میں نقص نہ پایا جاتا ہو, برا کام برا نہ سمجھا جاتا ہو, ایسے میں کوئی ایسا کہ جو اچھائی سکھانے والا ہو آ جائے, تو اسے کس قدر پتھر کھانا پڑیں گے. برائیاں جو ہوتی ہیں ان کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے, اس لیے کہ نفس امارہ جو ہے وہ انہیں یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی برائی. اب دیکھیں آپ سڑک کے اوپر چلیے, دو چار برے کام کرنے والے جو سڑکوں کے اوپر کام کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, اگر آپ انہیں ٹوک دیجئے تو آپ کا ٹوکنا اور ان کا آپ کے اوپر حملہ کر دینا, اس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. یہ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے حملہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی منمانی کی راہ میں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ پورا ایک شہر جسے مکہ کہتے ہیں, وہاں کھلی ہوئی گمراہی کا ماحول ہے اور وہ معاشرہ ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے. وہاں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھائی کی راہ کے اوپر لے چلنے کے لیے آیا ہوں, اچھائی کی راہ پہ چلانے کے لیے آیا ہوں. تو اب آپ سوچئے کہ کتنے حملے ہوتے ہوں گے اس بیچارے مظلوم پیغمبر کے اوپر, کتنے حملے ہوتے ہوں گے. کوئی پتھر مارتا ہوگا, کوئی کانٹے بچھاتا ہوگا, ہے کہ نہیں تاریخ میں. یہ کیوں ہو رہا تھا بھائی؟ کوئی آدمی اگر اچھی بات کہہ رہا ہے اور اچھائی سکھا رہا ہے تو اس سے ہمیں حاصل کرنے میں اور ہمیں اس کی تعریف کرنے میں کوئی تکلف ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ لوگ کہ جن کی عادتیں بری ہو جاتی ہیں اور جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں, وہ اسے چاہتے ہی نہیں کہ کوئی ایسا آدمی بھی آئے کہ جو ہماری راہ میں روڑا بنے, رکاوٹ بنے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں سے لے کر کے اور پیغمبر اکرم سے لے کر کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک دیکھتے جائیے, آخر شہادت سید الشہداء کا سبب کیا ہوا؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ لوگوں کو سیرت پیغمبر کے اوپر چلانا چاہتے تھے. تو آپ پہلی فگر کیا ہے, شخصیت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے تھے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے, نتیجہ کیا ہوا؟ پتھر کھانا پڑے, خون میں نہانا پڑا, کانٹوں کے اوپر چلنا پڑا, غبار جسم کے اوپر آیا, اوجھڑیاں جسم کے اوپر ڈالی گئیں, توہین کی گئی, تانا دیا گیا, جادوگر کہا گیا, شاعر کہا گیا, فریبی کہا گیا, جو کچھ بھی, دھوکہ دینے والا کہا گیا, جو کچھ بھی منہ سے کہتے بنا اور جو کچھ بھی ہاتھوں سے کرتے بنا اور عمل کرتے بنا, وہ سب کیا کن لوگوں نے؟ کہ جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی منمانی میں کوئی رکاوٹ بن سکے. سید الشہداء کے یہاں بھی یہی ہوا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نکلے کاہے کے لیے تھے؟ اس لیے نکلے تھے کہ میں گویا لوگوں کو انما خرجت لطلب الاسلام اصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. تو جو پیغمبر کو برائیوں کے مقابلے میں سامنا کرنے کو ملا, وہی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو برائیوں کے مقابلے میں سامنا کرنے کو ملا. دیکھ رہے ہیں وہ سیرت اور یہ سیرت, وہ اچھی سیرت یہ اچھی سیرت, اور وہ برے نمونے یہ بھی برے نمونے, دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو اب ایسا انسان کہ جو 23 برس کی تبلیغی زندگی لے کے آیا ہے, جس 23 برس کی تبلیغی زندگی میں اس نے 13 برس پتھر کھانے میں, لان تان سننے میں, فاقے کرنے میں, کانٹوں پہ چلنے میں, خود زخمی ہونے میں گزارے ہیں, اور 11 برس میں, 10 برس میں وہ ساری جانفشانیاں کی ہیں کہ جن میں پوری دنیا کو انسانیت کا اعلیٰ ترین پیغام عطا کر دیا, انسانیت کا اعلیٰ ترین پیغام پوری دنیا کے حوالے صرف 10 برس کے عرصے میں کیا, اور ایسا پیغام دیا کہ جو داخلی دشمن تھے پیغمبر کے اور امت پیغمبر میں, جو داخلی دشمن تھے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ان سے بھی یہ بن نہ پڑی کہ اسلام کو مسخ کر سکیں. روح اسلام باقی رہی, اور اسی روح اسلام کے باقی رہنے کا نتیجہ تھا کہ اسلام مکے اور مدینے کی حدوں سے نکل کر قرطبہ اور اسپین تک پہنچ گیا, اور صدیوں تک اسلامی تہذیب اپنی جگہ کے اوپر ایک مستحکم اور مضبوط تہذیب کی شکل میں پہچانی گئی, اور انسانیت کو جتنے بھی ترقی کے ذرائع فراہم کرنا تھے اسی امت اسلامیہ نے فراہم کیے. یہ اسی سیرت پیغمبر کا نمونہ تھا, اور یہ اسی اصلاح سیرت پیغمبر کا نمونہ تھا جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اس مشن کو انجام دیا. اس کے بعد پھر اب یہ حتیٰ منافقوں سے بھی نہیں ہو سکا کہ اسلام کو ختم کر دیں, مسخ کر دیں. نہیں, سر گلا بھی کاٹا تو تکبیر کی آواز بلند کر کے, اور اس سال کی یادگار بھی جو منائی تو کوفے میں 4 مسجدیں یادگار کے طور کے اوپر تعمیر کرائی گئیں کہ یہ سال قتل امام حسین کا سال ہے اور یزید کی فتح مندی کا سال ہے, تو 4 مسجدیں تعمیر کرائی گئیں. دیکھ رہے ہیں, اور یہی وہ نمونہ تھا کہ جس کی طرف اشارہ کیا سید سجاد سلام اللہ علیہ نے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں ایک ٹچنگ پوائنٹ ہے, اس کی طرف توجہ دیجیے آپ. امام سجاد شام میں وہاں ان سے یہ پوچھتا ہے, کوئی پوچھتا ہے آ کر کے, یہ بتائیے کہ فتح کس کی ہوئی, کامیابی کس کو ملی. توجہ سے سنیے گا, کامیابی کس کو ملی. تو آپ نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا, ابھی اذان ہونے والی. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو آپ نے کہا دیکھ کس کی فتح ہوئی ہے, کون جیتا ہے, کسے کامیابی ملی. میرے جد کا نام آج بھی مناروں کے اوپر لیا جا رہا ہے, اور آج بھی میرے جد کی کامیابی کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بج رہا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ ہم یہاں رک کر کے اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے فکر میں اور اذہان میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو مسخ کرنے والوں نے مسخ کرنا چاہا لیکن روح اسلام کو مسخ نہیں کر سکے. امام سجاد سلام اللہ علیہ نے شام میں شامی کو جواب دیا تھا. کہاں جواب دیا؟ شام میں. کس کو جواب دیا؟ شامی کو جواب دیا. شام میں کون سی اذان ہو رہی تھی؟ توجہ ہے میری طرف, کون سی اذان ہو رہی تھی؟ شیعہ اذان ہو رہی تھی یا اہل سنت کی اذان ہو رہی تھی یا کون سی اذان ہو رہی تھی؟ کون سی اذان ہو رہی تھی شام میں؟ امام نے دلیل کس اذان کو بنایا؟ دلیل کس اذان کو بنایا؟ شیعہ اذان کو بنایا. وہاں شیعہ اذان ہو رہی تھی. اما شام میں حاکم تھا یزید, وہاں کون سی اذان ہوگی؟ جہاں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہا جائے, نہ کہا جا سکتا, وہاں تو گالیاں دی جا رہی ہیں ممبروں سے, ہے نا؟ تاریخ تو آپ کے پیش نظر ہے نا, کہ معاویہ نے 83,000 ممبروں سے, یہ ہے فضل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کمال فضیلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. 80,000 ممبروں سے 83 سال تک, ایک دو سال نہیں, 83 سال تک 80,000 ممبروں سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب و شتم کیا گیا, اور روکنے والا بھی انہی میں کا ایک تھا. روکنے والا بھی انہی میں کا ایک تھا, خلیفہ عمر ابن عبد العزیز, ہے نا, اس نے روکا. تو جس نے اسٹارٹ کیا تھا وہ صحیح تھا یا جس نے روکا وہ صحیح تھا؟ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں, میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہٹنا چاہتا. میں, میرے لیے اتنا مجمع آ گیا ہے, یہی بہت کافی ہے, اور اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں اب ایک سنجیدہ رخ کی طرف آ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ جب کوئی اپنی محنت سے, مشقت سے اپنی اولاد کو پالتا ہے, خود فاقہ کر کے, خود پریشان ہو کے اپنے بچوں کو پالتا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے, اور بچے جب بڑے ہونے کے بعد اس کا کہنا نہیں سنتے یا اس کی بات نہیں سنتے, تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے. پیغمبر اسلام امت کے باپ ہیں، امتی ان کی اولاد کے برابر ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جانفشانی اور محنت کی. اس جانفشانی اور محنت میں اب اگر وہ دیکھیں کہ حالات دیگرگوں ہو رہے ہیں، امت کسی اور طرف جا رہی ہے، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ انس جو آپ کے خادموں میں سے ایک خادم تھے اور صحابی پیغمبر تھے، انس کہتے ہیں کہ میں نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، چونکہ یہ تفصیل سے وصیت ہے لہذا میں نے اسے نقل کر لیا ہے، جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پیغمبر نے کیا کیا سکھایا تھا؟ سچ بولنا سکھایا، حلال چیزوں کے اوپر عمل سکھایا، حرام چیزوں سے روکا، انسانیت سکھائی، بڑوں کا احترام سکھایا، چھوٹوں کے اوپر رحم و کرم سکھایا. خطبہ شعبانیہ میں وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، دیکھو دیکھو اپنے بزرگوں کا وقار باقی رکھو، ان کا احترام کرو، وارحموا صغارکم اور اپنے بچوں کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آؤ. یہ وہ نبی ہے کہ جو ہمیں اس کی تعلیم دے رہا ہے. انس کہتے ہیں کہ میں گیا پیغمبر کی خدمت میں تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک بوریے کے اوپر آرام کر رہے تھے اور بوریے کے تانے بانے نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے اوپر نشان چھوڑ دیا تھا. ایسا نبی جسے کائنات کی چابیاں دے دی گئیں، جبرائیل لے آئے اور آ کے کہا کہ آپ اس پوری کائنات پہ حکومت کر سکتے ہیں جیسے چاہیں اور آپ کے فضل و شرف میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جس طرح مال دنیا آپ استعمال کرنا چاہیں آپ کے اختیار میں پوری کائنات دے دی جا رہی ہے، پوری کائنات آپ کے اختیار میں. آپ نے جبرائیل کو وہ چابیاں واپس کی اور کہا نہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے خالق دنیا چاہیے، خالق دنیا. ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہیں اور اللہ کی محبت، خالق دنیا کی محبت ایک طرف ہے، اور یہ پیغمبر خود جانتے تھے کہ دنیا اور اس کی نعمتوں کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ فنا ہو جانے والی ہیں، لیکن اللہ کی محبت ایسی قیمتی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. صلوات کی جگہ نہیں ہے، میں گیا میں نے سلام کیا پیغمبر کی خدمت میں، انس کہہ رہے ہیں، اور پیغمبر سے ان کا حال پوچھا. آپ مجھے دیکھ کر کے رونے لگے کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے حالات پر رو رہا ہوں، اپنی امت کے حالات پر رو رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے حالات کیا ہونے والے ہیں؟ کہنے میرے بعد جو ہونے والا ہے وہ میں جانتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، میں اپنی امت کے حالات پر رو رہا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ، کیا ہوگا آپ کے بعد؟ تو پیغمبر نے فرمایا انا اعلم ما ينزل بامتي من بعدي، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد میری امت کے اوپر کیا آنے والا ہے اور کیا نازل ہونے والا ہے. قلت وما ينزل من بعدك یا رسول اللہ، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد اس امت کے اوپر کیا آنے والا ہے؟ قال الاحواء المختلفه، طرح طرح کی خواہشات ہماری امت کو گھیرنے والی ہیں, طرح طرح کی خواہشات. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ نعرے والی مجلسوں میں آپ کو سننے کو نہیں ملے گی. اور مجھے پہلے بہت عادت تھی, میں بہت نعرے لگواتا تھا اور بہت زیادہ جاندار مجلسیں بھی پڑھا کرتا تھا, لیکن مجھے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خوش کر لوں گا, اس کے بعد پھر مولا پوچھیں کہ میری باتیں تم نے کہیں کہ نہیں, میری باتیں تم نے کہیں. فرمایا الاہواء المختلفہ, طرح طرح کی خواہشیں, مال کی خواہش, طرح طرح کے کھانوں کی خواہش, طرح طرح کی نعمتوں کی خواہش, مختلف قسم کی شہوتیں, مخفی شہوتیں. اب اس سے زیادہ کھول کر کے نہیں بیان کرنا چاہتا, مخفی شہوتیں, سمجھ رہے ہیں آپ. جناب مریم کا تذکرہ ہوتا ہے تو جناب مریم کے فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کر کی جاتی ہے, اللتی احسنت فرجہا. اسے ذرا سا اور ایکسپلین کر رہا ہوں, جس نے اپنے ناموس کو اور اپنے دامن کو پاکیزہ رکھا. آج کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے, الاحواء المختلفہ, ہماری خواہشیں. حرام کی طرف ہم کتنی تیزی سے جا رہے ہیں, شراب نوشی ہمارے یہاں آنے لگی ہے, برے کام ہمارے یہاں آنے لگے ہیں, برائیاں ہمارے یہاں آنے لگی ہیں, ایک دوسرے سے تعلقات ہمارے یہاں ٹوٹتے ہیں. اور دوسری بات بھی آتی ہے, وقطیعت الرحم, اور دوسری برائی جو ہماری امت کے اوپر آنے والی ہے وہ کیا ہے, خونی رشتوں کو توڑنا, خونی رشتوں کو توڑنا. آج ایک بھائی کے ساتھ خوش نہیں رہتا, ایک بھائی کے ساتھ, ایک بھائی ایک بہن کے ساتھ خوش نہیں. مرضی نہیں ملی, خیالات نہیں ملے, سمجھ رہے ہیں آپ, ہماری مرضی کے مطابق فلاں صاحب نے کام نہیں کیا یا ہماری بات نہیں مانی, لہذا ہم نے اپنے تعلقات توڑ لیے. ایسے ایسے تعلقات ٹوٹے ہیں, دس دس بارہ بارہ برس ہو گئے ہیں, بھائی نے بھائی کو سلام نہیں کیا, باپ نے بیٹے کو سلام نہیں کیا, بیٹے نے باپ کا منہ نہیں دیکھا, بیٹے نے باپ کو سلام نہیں کیا اور باپ نے بیٹے کا منہ نہیں دیکھا. قطیعت الرحم, جبکہ ہمارے یہاں تعلیم اس قدر دی گئی ہے, سلو ارحامکم, اگر تمہیں اپنی عمر بڑھانی ہے خونی رشتوں میں رابطہ قائم کرو, تمہاری عمریں بڑھیں گی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا آتا ہے, دو بھائی تھے, ایک راستے میں مر گیا, ایک دوسرا آیا امام کی خدمت میں. امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بھائی کیوں مرا؟ کہا نہیں معلوم یا فرزند رسول. کہا اس نے آنے سے پہلے قطع رحم کیا تھا, تعلقات توڑ کے آیا تھا, اپنے عزیزوں سے تعلقات توڑ کے آیا تھا, انہیں ناراض کر کے آیا تھا, انہیں غصہ دلا کر کے آیا تھا. نتیجے میں اس کی عمر جو 30 سال تھی وہ لے لی گئی اس سے, راستے میں مر گیا. اور تم نے اس کے برعکس اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا, اس کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا, خداوند عالم نے تمہاری عمر کو 30 سال بڑھا دیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. اور مومنین کیا ہے, ماشاءاللہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 2 تبرک دوسروں کو دیے ہیں اور 1 تبرک مجھے دیا ہے تو یہی بہت کافی ہے تعلقات کے ٹوٹنے کے لیے, بہت کافی ہے تعلقات کے ٹوٹنے کے لیے. پیغمبر کیا تعلیم دے رہے ہیں, پیغمبر تعلیم دے رہے ہیں کہ قطع رحم نہ کرو, تعلقات کو نہ توڑو. اور اگر تعلقات ٹوٹ گئے ہیں تو وہ سب سے بڑا مجاہد اللہ کی راہ میں ہے کہ جو پہل کرتا ہے تعلقات کو جوڑنے میں. اللہ کی راہ میں سب سے بڑا مجاہد وہی ہے. تو جہاد تو ہے ہی, اپنے نفس کو مار کر کے آپ اپنے دشمن سے, جس کو آپ ابھی تک دشمن سمجھ رہے ہیں, رابطہ جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ جہاد ہے. اس سے کیا ہوگا آپ کا فائدہ؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پروردگار عالم طویل عمر عطا کر دے گا. مثلا 70 سال کی عمر ہے, 90 سال کی عمر ہو جائے گی. کسے پسند نہیں ہے اس دنیا کے اندر رہنا, لیکن کتنا بدبخت ہے یہ انسان کے جو شیطان کی پیروی کرتا ہے, چاہتا ہے دنیا میں رہے لیکن شیطان کہتا ہے اس سے تعلقات توڑ لو, توڑ لیتا ہے, توڑ لیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہے, شیطان ایسا نسخہ بتاتا ہے کہ اس کی عمر ہی کم ہو جاتی, عمر کم ہو جاتی ہے اس کی. تو دو چیزیں, الاہواء المختلفہ, مختلف قسم کی خواہشات اور حوث, مکان کی خواہش. ایک زمانہ تھا یہاں آنے والے پہلے جاب کے سلسلے میں فکر کرتے تھے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے, وہی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں. پہلے جاب کی فکر کرتے تھے, فلاں صاحب کو جاب ملی ہے, فلاں صاحب کو نہیں ملی. تو جن کو جاب ملی ہے وہ بغلے بجا رہے ہیں, یہ کیا کہنا, اور جن کو جاب نہیں ملی ان کو نیچی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے. اب وہ بیچارہ جو ہے وہ فٹ پاتھ کے اوپر ہے یا پیٹرول پمپ کے اوپر کام کر رہا ہے, تو آپ دیکھ کر کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, دیکھ کر کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جاب کی فکر ہوتی تھی, اس کے بعد یہ ہوا کہ اب مکان کی فکر, کس کے پاس کرائے کا مکان ہے اور کس کے پاس جو ہے اس کا اپنا مکان ہے. اب بہت سے لوگوں کے اوپر اپنے مکانات ہو گئے, تو اب یہ دیکھا جانے والا لگا کہ کس کے پاس 3 بیڈروم کا مکان ہے, کس کے پاس 5 بیڈروم کا مکان ہے. دیکھ رہے ہیں, حتیٰ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ اب جو ہے بڑے بڑے محل بھی ہو گئے, بڑے بڑے مکانات بھی ہو گئے, تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اور گاڑیاں بھی کس لیول کی ہیں. بی ایم وی ہے, انفینیٹی ہے, کیا ہے, کون کون سی گاڑیاں ہیں اور کتنی گاڑیاں ہیں. تو صاحب فلاں صاحب کے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں. تو صاحب یہ ہے ان کی بڑائی کا, میاں ایک گاڑی ذرا سا ہوا نے پلٹا کھایا اور جس گاڑی کے اوپر تم ناز کر رہے تھے, میں اس گاڑی کے 10-12 پلٹنیاں کھانے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا. سارا کام تو خدا کے حوالے ہے, کیا اپنے نفس کے اوپر غرور کر رہے ہو؟ سارا کام تو خدا کے حوالے ہے, کیا اپنے نفس کے اوپر غرور کر رہے ہو؟ اور اب تو تماشا جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ان کی مجلس میں کتنا مجمع آیا اور ہماری مجلس میں کتنا مجمع آیا. دیکھ رہے ہیں, احواء المختلفہ, مختلف قسم کی ہوا و حوث. انہوں نے کیا بانٹا, ہم نے کیا بانٹا, ان کے یہاں کس خطیب نے پڑھا, ان کے یہاں کس خطیب نے پڑھا, ان کے یہاں کتنا مجمع ہوا, ان کے یہاں کتنا مجمع ہوا, انہوں نے ہمیں کتنا دیا, فلاں صاحب کو کتنا دیا. اور اب یہ ہونے لگا ہے صاحب کہ پیسہ زیادہ ہے نا, تو اب یہ ہونے لگا ہے کہ انہوں نے کتنا حج کیا اور انہوں نے کتنا, اب گنتی شروع ہو گئی ہے, اخلاص ختم, عمل کا خالص ہونا ختم. انہوں نے کتنی اربعین کی زیارت کی ہے, انہوں نے کتنی اربعین کی زیارت کی ہے, انہوں نے کتنا حج کیا ہے, انہوں نے کتنا حج کیا ہے, انہوں نے کتنا عمرہ کیا. میں تو جناب ہر سال جاتا ہوں, میاں افضل الزہد اخفاء الزہد, حدیث ہے معصوم کی کہ زہد اور پارسائی یہ ہے, عبادت اور بندگی یہ ہے کہ اسے جتنا ہو سکے چھپاؤ, جتنا ہو سکے اسے چھپاؤ. تم نماز شب پڑھتے ہو, کسی کو آگاہ نہ کرو. اگر پڑھتے ہو تو خدا کے لیے پڑھتے ہو. تم اگر عمل خیر انجام دیتے ہو تو معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے, دوسرے ہاتھ کو تمہارے ہی دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے. یہ ہمارا حال ہے کہ ہم اس کے برعکس کام کرتے ہیں. وحب المال والشرف, اور جو تیسری چیز ہماری امت کے اوپر آنے والی ہے جس کے لیے میں رو رہا ہوں, پیغمبر فرما رہے ہیں جس کے لیے میں رو رہا ہوں, پیغمبر گریا کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے کہ میری امت کے اوپر یہ بلائیں آنے والی ہیں. ان بلاؤں میں سے ایک بلا یہ ہے کہ امت مختلف خواہشوں میں گرفتار ہوگی, ایک بلا یہ ہے کہ اپنے خونی رشتے اور اپنے رشتہ داریوں کو اور تعلقات کو ایک دوسرے سے توڑے گی. وہ توڑے گی تو نتیجہ کیا ہوگا, میاں کوئی تمہارے حلق میں پانی ڈالنے والا نہیں ہوگا, آنے والے نہیں آ پائیں گے. بھئی وہ فلاں بیمار پڑ گیا تو ہوگا بیمار, ہم سے کیا تعلقات ہمارے اچھے نہیں ان کے, تو ہم کن حالات میں گزر رہے ہیں. وحب المال والشرف, اور تیسری مصیبت جو میری امت کے اوپر آنے والی ہے وہ یہ کہ میری امت مال کو پسند کرنے لگے گی, میری امت مال کو پسند کرنے لگے گی. چوتھی بات والشرف, میری امت گریڈ کو اور منصب کو پسند کرنے لگے گی. فلاں صاحب یہ ہیں, فلاں صاحب وہ ہیں, فلاں صاحب وہ ہیں. ایک کسی ٹیڑھے سیدھے ٹوٹے پھوٹے ادارے کا اگر کوئی ٹرسٹی بن جاتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں. یہاں یہی ہیوسٹن میں آپ کو 10 مثالیں مل جائیں گی. فلاں صاحب کیا ہے, فلاں ادارے کے ٹرسٹی ہیں. ارے صاحب تو آپ وہاں جائیے تو ان کی حکومت, ان کی ٹیریٹوری میں آپ آ گئے, جو ان کی مرضی ہوگی وہ ہوگا. امام حسین کی مرضی امام بارگاہوں میں نہیں چلتی, ٹرسٹیوں کی مرضی چلتی ہے امام بارگاہوں میں, اور امام بارگاہوں میں امام حسین کی مجلس نہیں ہوتی, ان کے اپنے نفسوں کی مجلسیں ہوتی ہیں, نفسوں کی مجلسیں ہوتی ہیں. حب المال والشرف, جو مصیبت میری امت کے اوپر آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال سے محبت کرنے لگیں گے, وہ عہدے اور منصب سے محبت کرنے لگیں گے, عہدے اور منصب سے محبت کرنے لگیں گے. اور آخری بات جو پیغمبر نے روتے روتے فرمائی, واظہار البدع, اور جو چوتھی مصیبت میری امت کے اوپر آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ طرح طرح کی بدعتیں مذہب کے نام پر مذہب میں داخل کی جائیں گی. طرح طرح کی چیزیں جو کبھی پہلے تھی نہیں, چاہے وہ عزاداری کا ماحول ہو, چاہے وہ ہمارے رہن سہن کا ماحول ہو, چاہے کوئی ماحول ہو, نئی سے نئی چیز فلاں علاقے میں ہو رہی ہے لہذا ہمیں بھی کرنا ہے. اچھی لگتی ہے. وہ عجیب و غریب چیز ہے کہ ہمارے یہاں واجبات چھوٹ جائیں تو کوئی درد نہیں ہوتا, اگر کسی کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا چھوٹ جائے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. برتھ ڈے پارٹی یہ کتنی قیمتی چیز ہے ہمارے یہاں. میں نے عرض کیا کہ میں ان تین مجلسوں میں پیغمبر سے متعلق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کل سے وصیت کا سلسلہ شروع ہوگا, اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے کہ میں اس سے زیادہ آپ حضرات کی خدمت میں اور کچھ عرض کروں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پیغمبر نے انس سے جو یہ باتیں کہیں اس میں اب آپ یہ دیکھیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں دین کو ہم نے کس حد تک سمجھا ہے, کس حد تک جانا. ہمارے بزرگ اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ کہا جائے, وہ کہیں گے کہ دین یعنی نماز, دین یعنی روزہ, دین یعنی حج زکوٰۃ خمس جہاد, یہی ہے نا دین. اور ہمارے ہاں تقسیم بھی ہو گئی ہے اصول دین اور فروع دین. لیکن جو روح دین ہے اس میں پیغمبر نے اپنی اس کہ جس پہ روئے ہیں, جس پر روئے ہیں, اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ ہماری امت نماز چھوڑ دے گی. توجہ کی آپ نے, یہ نہیں کہا کہ ہماری امت روزہ چھوڑ دے گی, یہ نہیں کہا کہ ہماری امت جو ہے وہ زکات چھوڑ دے گی یا حج چھوڑ دے گی. اس کے اوپر نہیں روئے پیغمبر. کس چیز کے اوپر روئے؟ قطع رحم کرنے کے اوپر روئے. توجہ کہے ہے آپ کی, نماز کے اوپر نہیں روئے. اس لیے کہ نماز آئی تھی اس امر تک پہنچانے کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا متقی بنا لے کہ قطع رحم نہ کرے. نماز آئی تھی اسی لیے, تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, ہے نا, الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, برائیوں سے روکتی ہے نماز, اچھائیاں ذہن کے اندر لاتی ہے, ہمارے کردار میں اور ہماری سیرت میں اچھائیاں پیدا کرتی ہے. روزہ کس لیے؟ لعلکم تتقون, روزہ رکھو گے تو متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے. یہ تتقون یعنی متقی اور پرہیزگار ہونا اور اچھے کام کرنا, برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا, اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان یا مسلمان اچھا انسان بن جائے, مسلمان اچھا انسان بنے. دین یہ ہے, دین جو ہے وہ یہ, روح ہے دین جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اچھا انسان بنے. جس دن مسلمان اچھا انسان بنے گا اس دن کسی کا ہاتھ ظلم کا کسی دوسرے کے اوپر نہیں اٹھے گا, کسی کا ظلم کا ہاتھ کسی دوسرے کے اوپر نہیں اٹھے گا, کسی کا مال کوئی چھینے گا نہیں, کسی کی زمین کو کوئی غصب نہیں کرے گا, کسی کی جائیداد کو کوئی ہڑپ نہیں کرے گا, کسی کے ساتھ کوئی توہین نہیں کرے گا. سب ایک دوسرے کی عزت کریں گے, سب ایک دوسرے کا احترام کریں گے, سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے, سب ایک دوسرے سے میل جول کریں گے. یہ دین ہے اور روح دین ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیزیں بتانے کے لیے آئے تھے. کل کی وصیت بیس کرتی ہے اسی چیز کے اوپر, وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو ہمیں یہ دو سوچنا چاہیے اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ اب ظاہر ہے کہ بھی یہاں پر ہمیں گویا وہ حدیث بھی عربی عبارت نہیں پڑھوں گا, صرف ترجمہ کروں گا. چھٹے امام کی حدیث ہی ہے, آپ فرماتے ہیں کسی کو اگر کسی کو مومن دیکھنا ہو, صحیح بندہ اللہ کا دیکھنا ہو تو اس کی نمازوں کو نہ دیکھو, اس کے روزوں کو نہ دیکھو, اس کی عبادتوں کو نہ دیکھو, اس کی زبان کو دیکھو کتنی سچی ہے, اس کی امانت داری کو دیکھو کہ وہ کتنا امین ہے. اگر وہ سچ بولتا ہے اور امانت دار ہے تو یہ سمجھ لینا کہ دیندار ہے. تو دین کی حقیقت جو ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ یہ سمجھائی گئی ہے اگر ہم امین ہیں, اور یہی بنیاد ہے تمام انبیاء کی رسالت کی بنیاد جو ہے وہ یہی, تمام نبیوں کی رسالت کی بنیاد. اور اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے اظہار سے پہلے صادق و امین کا لقب کفار اور مشرکین نے دیا, کفار اور مشرکین نے دیا صادق اور امین کا لقب. آپ یہ سوچئے, سوچنے کی بات ہے, 13 برس پہلے پیغمبر اسلام نے مشرکین کے درمیان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی. کس کے درمیان؟ کفار اور مشرکین کے درمیان. 40 سال کے تھے تو آپ نے اظہار کیا رسالت کا, اظہار رسالت کیا, رسول تو ظاہر ہے پہلے سے تھے. لیکن اس سے پہلے کس نام سے جانے جاتے تھے؟ صادق کے نام سے جانے جاتے تھے, امین کے نام سے جانے جاتے تھے. یعنی ان کو نام سے نہیں پکارا جاتا تھا, اس صفت سے پکارا جاتا تھا. یہ چیز ان کے یہاں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس صفت سے پکارا جاتا تھا. تو اب وہ کفار اور مشرکین جو کانٹے بچھاتے تھے, جو پتھر مارتے تھے, جو برا بھلا کہتے تھے, 13 برس تک مسلسل مکے میں تھے موجود کہ نہیں پیغمبر تھے؟ 13 برس تک مسلسل مکے میں جو کفار اور مشرکین تھے, جو دشمن تھے پیغمبر اسلام کے, اس تمام دشمنی کے بعد اتنا صادق اور امین سمجھتے تھے کہ جب پیغمبر اچانک ہجرت کر گئے تو علی کو یہ کام سونپ گئے کہ جو امانتیں کفار و مشرکین کی میرے پاس ہیں انہیں ان کے حوالے کر کے آنا. آپ مطلب سمجھے اس کا کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ پتھر مارنے والے پتھر تو مارتے تھے کہ ہمارے کاز میں یہ روڑا اٹکا رہے ہیں, لیکن یہ امین سمجھنے میں انہیں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. انہیں امانتدار بہرحال سمجھتے تھے, انہیں سچا بہرحال سمجھتے تھے. سچے ہو لیکن ہمارے لیے تم راہ میں روڑے اٹکا رہے ہو, لہذا ہم تمہیں اذیت پہنچائیں گے. امین ہو لہذا دشمن ہونے کے باوجود ہم اپنی امانتیں تمہارے حوالے کریں گے, اس لیے کہ ہمیں اس کا یقین ہے کہ تم چاہے جو کچھ بھی کہو اور جو کچھ بھی ہو, امانتدار بہت اچھے ہو, امانتدار بہت اچھے ہو. تو اب یہ جو امین تھا 13 سال کی تبلیغی زندگی بسر کرنے کے بعد جب اچانک ہجرت کر کے گیا ہے تو کفار و مشرکین کی امانت کس کے حوالے کر کے گیا؟ کس کے حوالے کر کے گیا؟ ایک ہی ذات تھی کہ جس کے حوالے کر کے پیغمبر اسلام گئے, وہ کون سی ذات تھی؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. بھائی کفار و مشرکین کو ایک بات تو پوچھنی چاہیے تھی, ایک بات تو کہنی چاہیے تھی کہ جو کہیں تاریخ میں آ جاتی, اور وہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ کسے اپنی جگہ پہ امین بنا کے گئے. توجہ ہے میری طرف؟ کس ایرے غیرے کو میری جگہ کے اوپر امین بنا کے گئے؟ اس سے بہتر دوسرے ہو سکتے تھے, انہیں امین بنا کے جاتے. تو پیغمبر کا جو انتخاب تھا وہ پیغمبر کی نگاہ میں بھی صحیح تھا, اور کفار و مشرکین نے بھی اس کی تصدیق کی. جیسے امین رسول خدا ہے ویسے ہی امین علی مرتضی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جیسے امین رسول خدا ہے ویسے ہی امین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو امین تھے, اپنی امت میں امین, اپنی امت میں صادق, اور اسی صداقت ہی کی بنیاد کے اوپر, اسی سچائی کی بنیاد کے اوپر انہیں ظلم کے ہاتھوں پتھر کھانا پڑے. انشاءاللہ کل اور پرسوں جلدی جلدی میں وصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو ایک بات تھی کہ جو جناب انس سے پیغمبر اسلام نے کہی, وہ میں نے آج کی آپ کی خدمت میں آج بیان کر دی. کل سے وصیت شروع کروں گا, اور اگرچہ یہ پورے تقریباً 10 مجلسوں کا مواد اور میٹر ہے, لیکن میں کوئی بخل نہیں کروں گا, یہ پوری وصیت آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ, اور ذکر کروں گا, اس میں جو باتیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, ایسا انسان, کل مولانا فرات عباس صاحب نے اشارتاً یہ بات کہی کہ وہ امت, اس امت میں ایسے منافقین بھی تھے کہ جن کی یہ کوشش تھی کہ پیغمبر جلد از جلد اس دنیا سے چلے جائیں, اور مخفی طور سے آپ کو زہر بھی دیا گیا, اور اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ پیغمبر نے ایک لشکر تیار کیا تھا روم کی طرف بھیجنے کے لیے, اور اس میں اسامہ ابن زید کو سردار بنایا تھا, لیکن جو منافقین اس پالیسی میں گرم تھے, سرگرم تھے کہ پیغمبر کو جلد از جلد اس دنیا سے اٹھنا چاہیے, انہوں نے پیغمبر کی لعنت کو برداشت کیا. لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ. لعنت کو برداشت کیا لیکن مدینہ ہی میں رکے رہے. ایسا پیغمبر کہ جو اپنی امت کے لیے روتا تھا آج اس دنیا سے جانے والا ہے. کسی کو فکر نہیں ہے, ایک بیٹی ہے جسے سب سے زیادہ صدمہ, جسے سب سے زیادہ صدمہ. اور وہ کون سی بیٹی ہے؟ رحلت پیغمبر کے سلسلے میں بھی تاریخ مسخ کی گئی ہے کہ پیغمبر کی رحلت کس جگہ ہوئی اور کس گھر میں ہوئی. فضائل بیان کیے جاتے ہیں دوسروں کے, اور دوسرے گھر میں پیغمبر کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کے گھر میں پیغمبر کی رحلت واقع ہوئی. لیکن جو تاریخ ہے اور جو عصمتی تاریخ ہے, عصمتی تاریخ معصومین کی تاریخ, وہ یہ ہے کہ پیغمبر کا سر, سر اقدس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سینے کے اوپر, اور آخری گھڑیوں میں آپ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں, گریا کرتی جاتی تھی. پیغمبر بار بار سمجھاتے تھے, اور عجیب و غریب چیز ہے کہ پیغمبر کی ازواج نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے, پیغمبر نے ان سے سرگوشی میں اپنی بیٹی سے کچھ کہا تھا. ازواج پیغمبر نے پوچھنا چاہا, بتائیے کہ پیغمبر نے کیا کہا ہے آپ سے. اب یہ بات الگ ہے, اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ڈر رہتا ہے کسی بات کا وہ بار بار کریت کریت کر کے پوچھا کرتے ہیں. لیکن پیغمبر کی بیٹی نے کہا کہ میں اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ میں حیات پیغمبر میں وہ بات بیان کروں. تو کیا ہوا, حیات پیغمبر کے بعد بی بی نے بیان کیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ رو رہی تھیں, روتے روتے ہنس کیوں دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے کان میں میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ بیٹی میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری اجل قریب ہے. تو باپ کی محبت کی وجہ سے بے ساختہ میں گریہ کرنے لگی, لیکن میری بے چینی اور میرے گریہ کو دیکھنے کے بعد میرے بابا نے دوبارہ میرے کان میں دھیرے سے کہا, میری پارے جگر, میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی. جب یہ جملہ سنا تو میرے چہرے کے اوپر شادابی آ گئی اور میں ہنسنے لگی کہ بہت کم وقت کے لیے میں اپنے بابا سے دور رہوں گی, جلد از جلد میں اپنے بابا سے جا کے ملوں گی. اور وہ آخری منزل کے جب آنے والا آتا ہے, بی بی کے سینے کے اوپر باپ کا سر ہے, اور آنے والا دروازے کے اوپر دق الباب کرتا ہے, اور بی بی فرماتی ہیں, عصمت کبریٰ فرماتی ہیں, میرے بابا علیل ہیں, واپس چلا جا, واپس چلا جا. آنے والا واپس چلا جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب کرتا ہے آگے. بی بی پھر فرماتی ہیں, واپس چلا جا, میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے, اچھی نہیں ہے. تیسری مرتبہ پھر دق الباب کرتا ہے, تو اب بی بی اسے جواب نہیں دیتی بلکہ رونا شروع کرتی. عصمت کبریٰ دو مرتبہ منع کر چکی ہے لیکن کھٹکھٹانے والا بار بار کھٹکھٹا رہا ہے. یہ آنسو چہرے مبارک پیغمبر کے اوپر گرے جناب فاطمہ کے, تو آپ نے آنکھیں کھولی, کہا پارے جگر کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا پتہ نہیں کون ہے کہ جو میرے دروازے کے اوپر بار بار کھٹکھٹا رہا ہے, دستک دے رہا ہے. میں اسے منع کرتی ہوں لیکن وہ مانتا نہیں. ایک مرتبہ پیغمبر نے بیٹا فرمایا, بیٹا اسے اجازت دے دے, اسے اجازت دے دے, اس لیے کہ یہ وہ ہے جو کسی کے گھر میں اجازت لے کے نہیں آتا, اجازت حتیٰ نبیوں کے یہاں بھی اجازت لیے بغیر پہنچتا ہے, کسی کے گھر میں اجازت لیے بغیر نہیں آتا. یہ تیرے گھر کا شرف ہے فاطمہ کہ ملک الموت بھی تیری اجازت طلب کر رہا ہے کہ جب تک عصمت کبریٰ اجازت نہ دے دے, ملک الموت کی جرأت نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کے گھر میں داخل ہو جائے. اللہ, یہ ملک الموت, یہ با فضیلت ملک تھا پروردگار عالم کا جو در زہرا کے شرف کو سمجھتا تھا. آخر وہ کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے رسالت کی آنکھیں بند ہونے کے بعد زہرا کے دروازے کے اوپر اپنے آپ کو اس عالم میں پہنچایا کہ آگ اور لکڑی لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ فاطمہ ابو الحسن کو گھر سے نکال دو ورنہ ہم اس گھر کے اندر آگ لگا دیں گے. اور بی بی فرماتی ہیں اس گھر میں رسول خدا کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, کیا تم انہیں بھی جلا کے خاکستر کر دو گے؟ کہا کوئی بھی ہو اگر علی گھر سے نہیں نکلے تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. اور ایک مرتبہ ولایت کی پاسدار اور ولایت کی محافظ جناب فاطمہ زہرا کسی اور سے نہیں کہتی, خود آگے بڑھتی ہیں, دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ تم نے آل محمد کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا اور ادھر دروازے پر آگ لگ چکی تھی. اور جب ظالم نے یہ دیکھا, کتابوں میں خاص طور سے یہ تحریر ہے, جب ظالم نے یہ سنا کہ پشت در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو اس نے اتنی شدت کے ساتھ دروازے کے اوپر ٹھوکر ماری, اتنی شدت کے ساتھ پاؤں مارا کہ بی بی در و دیوار کے درمیان رکھ کے پس گئیں اور اس طرح سے پسیں کہ دروازے کی میخ آپ کے سینے اقدس میں پیوست ہوئی اور آپ کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے رہ گئیں اور آپ کے محسن کی شہادت واقع ہو گئی. یہ وہ منزل تھی کہ رسول خدا کی اس شہیدی بیٹی نے اپنے بابا کو آواز دی, وا محمد یا بتا آپ کے بعد آپ کی امت نے اس طرح سے ظلم ڈھایا ہے. میں کہوں گا اے بی بی ارے یہ ابھی ابتدا ہے, آپ کی بے پارے جگر زینب کبرا جلتے ہوئے خیموں کے درمیان آپ کے بیٹے کی شہادت کے بعد پکارتی ہوگی وا عباسا وا حسینا وا مظلوما, خیمے کے کر کے جلائے جاتے ہوں گے, بی بیوں کی سر سے چادریں چھینی جاتی ہوں گی, زینب سر پا برہنا نرغہ آدھا میں گری ہوئی کبھی اپنے نانا کو بلاتی ہوگی کبھی اپنے بابا کو بلاتی ہوگی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. الٰہی بحق الزہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق کرامت, پروردگارہ ہمیں برے اعمال سے محفوظ رکھ, پروردگارہ ہمیں ایسا بنا کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے اور ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے پیغمبر گریہ کنا نہ ہوں. پروردگار آپ حق محمد و آل محمد ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ تیری اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہم سے راضی اور خوشنود نہ ہو جائیں. پروردگار آپ حق محمد و آل محمد تمام شیعیان اہل بیت کو جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اتبات عالیات کی ہر بلیات عرضی و سماوی سے حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد با عمل علماء اعلام مراجع اعظام و رہبر انقلاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان ماتم حسین.
سلام کعبہ دل ہا حسین جان, سلام شام اما فلحا حسین جانم,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جانم.
سلام ای باب رحمت باب جنم, سلام ای باب رحمت باب جنم, سلام ای رهبر والا حسین جانم, سلام ای میوه قلب پیامبر, سلام ای میوه قلب پیامبر, سلام
حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان میپذیرم، غمت را از دل و جان میپذیرم، کنم برپا عزا یسرا حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم،
سلام کعبه دلها حسین جانم، سلام کعبه دلها حسین جانم، سلام شمع من فلها حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم،
سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان میپذیرم، غمت را از دل و جان میپذیرم، کنم برپا عزا یسرا حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.